الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلوات
محمد
دیگر صلوات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات
الله السلام عليك محمد
الحمد لله كما هو والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلوات وشفيع المذنبين وخاتم النبيين أبي القاسم الطيبين الطاهرين المعصومين دعاء سرکار امام زمان علیہ السلام الہی عظم البلاء وبره الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وزاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المؤول في شدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرزت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا حاجلا قريبا كلام البصر أهوى أقرب سب ملك يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا محمد يا علي يا علي يا محمد ایک پیانی فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان يا مولانا يا صاحب الزمان يا مولانا
يا صاحب الزمان
الغاث 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 أدركني الأجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين صلوات صلوات اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين صلوات
الله
سامعین ہمارا موضوع ہے اخلاق نورانی کہ 124,000 انبیاء دنیا میں اس لیے تشریف لائے ہیں تاکہ ہمارا اور آپ کا اخلاق بہتر ہو جائے اور 14 معصومین بھی اسی مشن کو لے کر آئے ہیں اور کربلا والوں کا بھی یہی مشن ہے اگر انسان کا اخلاق نورانی ہو جائے تو انسان کبھی ظلم نہیں کر سکتا کبھی کسی پہ زیادتی نہیں کر سکتا کبھی کسی کا حق نہیں مار سکتا کبھی خدا کے حضور میں بے شرمی نہیں کر سکتا یہ ساری بدبختیاں اس وقت شروع ہو جاتی ہیں جب انسان اخلاق نورانی اسلامی سے دور ہوتا ہے صلوات پر محمد
اللہم صل علی محمد
اس عنوان کے لیے جس حدیث کو منتخب کیا گیا تاکہ 10 دنوں میں ہم اخلاق کے سارے پہلوؤں پر گفتگو کر سکیں, وہ حدیث معراج ہے کہ اس سے بہتر حدیث ہم نے ابھی تک نہیں دیکھی, جو جامع بھی ہے اور کامل بھی ہے اور جس میں ساری اخلاق کی باتیں موجود ہیں. صلوات پڑھی محمد. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج پہ تشریف لے گئے تو یہ معراج کا سب سے بڑا تحفہ ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بحث ہو رہی ہے کہ معراج کیوں ہوا, معراج کا مقصد کیا تھا. معراج کا ہدف یہ تھا کہ دنیا کو سرکار رسالت مآب کی عظمت کا پتہ چلے, یہ کتنے عظیم و شان نبی ہیں, یہ نبیوں کے نبی ہیں. موسیٰ کی معراج کوہ طور پر ہوئی اور سرکار مصطفیٰ کی صدر المنتہا سے بھی آگے. صلوات پڑھے محمد. جس مقام پہ ہمارے پیارے نبی پہنچے, حدیث میں ہے اس مقام پر نہ کبھی کوئی ملک گیا ہے, نہ کبھی کوئی رسول گیا ہے, نہ کوئی نبی گیا ہے. یہ وہ مقام ہے, یہ بتلانے کے لیے کہ جبریل کہہ رہا ہے جو نوری مخلوق ہے کہ ایک قدم آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے, میں جل کر خاک ہو جاؤں گا. دنیا کو خدا نے بتانا تھا کہ میرا مصطفیٰ جس نور سے بنا, میرا محبوب جس نور سے بنا ہے, وہ نور نبیوں کے نور سے بھی افضل ہے, فرشتوں کے نور سے بھی افضل ہے. صلوات پڑھ دے محمد. عزیزان گرامی, ذرا نور کی تعریف بھی روشن ہو جائے, سمجھ لیں لوگ نور کیا ہے. ہم نور یہی صرف لائٹ کو سمجھتے ہیں, یہ بھی نور ہے, مگر افضل ترین نور کچھ اور ہے, جس کے لیے ہمارے نبی پاک نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. سب سے پہلے نہ زمین نہ آسمان نہ چاند نہ ستارے نہ خاک, کچھ بھی نہیں, سب سے پہلے کوئی پلانٹ نہیں ہے. اب یہ نور کیسے خلق ہوا ہے, یہی تو مسئلہ, کوئی چیز نہیں ہے کہ اس چیز سے خلق ہو. ہاں, کسی چیز سے آپ دوسری چیز خلق کرتے, کچھ بھی نہ تھا, یہ خدا کی ذات تھی. اور خدا نے حضرت سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور خلق کیا, تو کیسے خلق کیا. اسی لیے معصوم نے نور کی تعریف فرمائی کہ نور کیا ہے. فرمایا نور من امر, نور جو ہے اہل بیت کا نور, سرکار مصطفیٰ کا نور, یہ امر خدا سے ہے. اور امر خدا کیا ہے, امر من کن, اور امر خدا کن سے ہے. اللہ نے کہا کن یعنی ہو جا, پوری کائنات ہو گئی. امر من کن, امر جو ہے خدا کا ہے وہ کن سے ہے. اور کن کیا ہے, کن من لا شے, کن جو ہے وہ لا شے سے ہے, کوئی شے نہیں ہے. مثلا یہ اسپیکر شے ہے, ہاں جی, یہ میرا ہاتھ یہ شے, دو ہاتھوں کے درمیان کچھ بھی نہیں, تو لا شے ہے. ہاں, کن کس سے بنا, لا شے سے بنا. بھائی شے سے شے بنانا تو انسان بھی بنا سکتا ہے, مگر خدا وہ ہے جو لا شے سے شے بناتا ہے. توجہ فرمائی, خدا وہ ہے جو لا شے سے شے بناتا, لا شے نے کچھ بھی نہیں. اب آپ سنیں نور کیا ہے, نور من امر, نور امر خدا ہے, امر خدا کن سے ہے, اور کن لا شے سے ہے. تو لا شے کس سے ہے, لا شے من مشیت,
اور لاش اللہ کی مشیت ہے. اور امام فرماتے نحن مشیت اللہ, اور ہم اللہ کی مشیت ہے. صلوات پڑھی محمد. عزیز کما حق ہو, یعنی جو حق ہے سمجھنے کا وہ تو کوئی نہیں سمجھ سکتا, مگر امام نے آسان کر کے سمجھایا کہ یہ نور کیا ہے, یہ مشیت اللہ ہے, اللہ کی مشیت ہے. صلوات پڑھی محمد. اور عزیزان گرامی, یہ معجزہ بھی امام نے دکھایا تاکہ دنیا سمجھ لے کہ کیسے لاشے سے شے بنتی ہے. خدا تو بنا سکتا ہے مگر محمد و آل محمد, اللہ کے اسماء کے مظہر ہیں. ہاں جی, خدا کی قدرت ان کے وجود سے ظاہر ہوتی ہے, مظہر اسے کہتے ہیں. خدا کو تو ہم دیکھ نہیں سکتے نا, یہ اللہ کے اسماء کے مظہر ہیں. اب خدا نے لاشے سے شے کو بنایا ہے تو اہل بیت نے ہمیں دنیا میں سمجھایا, اور کیسے سمجھایا, بھری ہوئی دربار تھی, بادشاہ بدبخت نے امام کو بھی بلایا اور جادوگر کو بھی بلایا, اور پروگرام یہ تھا کہ امام جب کھانا کھائیں گے تو جادوگر جادو چلائے گا, امام کے ہاتھ سے نوالہ اڑ جائے گا اور لوگ ہنسیں گے اور مذاق اڑائیں گے کہ یہ ہے نبی کا جانشین, یہ ہے امام. یہ پلان تھا امام کی اہانت کرنا. دسترخوان لگ گیا, امام تشریف لائے, جادوگر بھی آ گیا, اور بادشاہ نے جادوگر کو حکم کر دیا کہ جادو چلا. اب امام نے جیسے نوالہ اٹھایا, جادوگر نے جادو سے نوالہ اڑا دیا, اور درباری ہنسنے لگے. امام نے ایک مرتبہ نگاہ اٹھا کر دیکھا, ہاں جی نگاہوں میں سمجھایا, ہاں کہ یہ تجھے چیز اچھی نہیں لگی, مہنگا پڑے گا یہ. مگر وہ نادان جادوگر نہ سمجھا, اسے تو انعام کی لالچ تھی کہ بادشاہ سے انعام ملے گا, نہیں سمجھا اس شرافت کی آنکھ سے. پھر دوبارہ جادو لگایا, امام نے پھر موقع دیا, پھر اسے دیکھا, پھر بھی وہ نہ سمجھا. اب جب تیسرا جادو لگایا تو امام کی نگاہیں اٹھتی ہیں, اب دسترخوان پہ ایک شیر کی تصویر تھی, شیر حقیقی نہ تھا, شیر کی تصویر تھی. امام نے کہا کھا جا اس بدبخت کو, بس شیر کی تصویر کو حکم دیا, تصویر سے حقیقی شیر بنا. فرمائی, یعنی حقیقی شیر نہ تھا, تصویر تھی, تصویر سے حقیقی شیر بنا. اب جو شیر بنا, کوئی درباری ادھر بھاگا, کوئی ادھر بھاگا, بھگ دوڑ مچ گئی, اور اس جادوگر کو کھا کے پھر تصویر بنا. صلوات پڑھ دے محمد. جادو اور ہے, معجزہ اور ہے. ہاں جی, فرعون کے جادوگروں نے رسیاں پھینکیں, وہ سانپ بن گئی. حضرت موسیٰ نے عصا پھینکی, وہ بہت بڑا اجدہا بن گیا اور سارے سانپوں کو کھا گیا. یہ سارے سجدے میں گر پڑے کہ ہم ایمان لے آئے موسیٰ کے رب پر, ہارون کے رب پر. فرعون ایک مرتبہ غضبناک ہوا, غصے میں آیا کہ کیوں مسلمان ہو رہے ہو, جو تم نے کیا وہی اس نے کیا, تمہارے سانپ چھوٹے تھے, ان کا سانپ بہت بڑا تھا, بس فرق تو یہی ہے. کہا نہیں فرعون, تو نہیں جانتا, جادو اور ہے, معجزہ اور ہے, ہمارے سانپ ڈرا تو سکتے ہیں مگر کھا نہیں سکتے. ہمارے سانپ جادو کے ڈرا سکتے ہیں مگر حقیقت میں کھا نہیں سکتے. یہ جادو نہیں تھا, یہ معجزہ تھا, اس لیے مسلمان ہو رہے ہیں. اور یہاں پر بھی امام نے معجزہ دکھایا, اس نے جادو کیا, امام نے معجزہ دکھایا. ایک مرتبہ جادوگر کو کھا گیا وہ شیر, اور پھر تصویر بن گیا. اب بادشاہ کامتا ہوا اٹھا کہ مولا ہم سے گستاخی ہو گئی, معاف کر دیجئے, میرا جادوگر مجھے واپس کر دیجئے. امام نے کہا اگر موسیٰ کی عصا نے جادوگروں کو وہ سانپ واپس کیے ہوتے تو میرا شیر بھی واپس کرتا. صلوات پڑھی محمد. اور یہاں پر معصوم امام نے نبی کے سچے جانشین نے بتلایا کہ ہم کون ہیں، نور کیا ہے. فیہاں پہ یہ جملہ کہا کہ نور من امر، نور امر خدا سے ہے، امر من کن، امر کن سے ہے، کن من لاشے، اور لاشے سے ہے کن، کچھ بھی نہیں. لاشے تصویر کوئی شے ہے؟ کچھ بھی نہیں، مگر حقیقی شیر بنا. اور لاش من مشیت، صلوات پڑی محمد، اور ہم اللہ کی مشیت. عزیزان گرام، یہ بتلانا تھا کہ نور سرکار رسالت ماں تمام انبیاء سے، تمام انبیاء کے نور سے، تمام فرشتوں کے نور سے افضل ہے. اب آئیے، ہمارے پاس ایک رات رہ گئی ہے اور کہ اس حدیث کو مکمل کریں. اللہ توفیق دے کہ بہت عظیم الشان حدیث ہے، اللہ کرے کہ اس کو ہم مکمل کر سکیں. اس لیے زیادہ ٹائم حدیث پہ دیتے ہیں. بڑی پیاری حدیث ہے، کیا فرمایا؟ یا احمد جو مجھ سے محبت کرے گا، خدا کہتا ہے، خدا استاد ہے، ہمارے نبی شاگرد ہے، اور میری وجہ سے دوسروں سے محبت کرے گا اور ہر کام میری محبت کی وجہ سے کرے، کیونکہ میری محبت لامحدود ہے، میں اسے لامحدود طاقت عطا کروں گا، لامحدود علم عطا کروں گا. عزیزو، میں نے عرض کیا تھا محبت ہوتی ہے ایک احسان کی وجہ سے. کوئی ایک کڈنی آپ کو دے دے، آپ یقیناً اس سے محبت کریں. اور دوسری محبت کی وجہ حسن ہے، اور اس پر بھی بحث ہو چکی ہے کہ جس حسن کو فنا نہیں ہے وہ ایک خدا کا حسن ہے، دوسرا محمد آل محمد. اور تیسری وجہ محبت کی لذت ہوتی ہے. مثلا اگر بورچی اچھے کھانے بناتا ہے تو بورچی بڑا ہی عزیز ہوتا ہے. ہاں جی، میاں بیوی کی محبت بھی لذت کی وجہ سے، ایک سبب محبت لذت ہے. تو اگر اس میں بھی غور کریں گے کہ دیکھیے لذت ملتی ہے، ہم بورجی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بڑا اچھا کھانا بنایا، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ پروردگار اگر زبان میں ٹیسٹ پیدا نہ کرتا تو لذت کہاں ملتی. صلوات پڑھیے محمد. اصل تو اس مالک نے احسان کیا ہے. اب دیکھتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں تو میٹھا پانی بھی کڑوا لگتا ہے. کس نے لذت آپ کو دی ہے؟ جس خالق نے زبان میں لذت ڈیولپ کی ہے. اسی طرح سے جتنی بھی لذات ہم حاصل کرتے ہیں، حقیقی لذت دینے والی ذات بھی پروردگار کی ہے. صلوات پڑھیے محمد. اب پروردگار فرماتا ہے، آج ایک اور فصل کو آگے لے چلتے ہیں. کل آپ نے سنا کہ خدا نے فرمایا اہل آخرت جنہیں میں اپنی محبت دیتا ہوں بہت زیادہ نرم دل ہے، ان کا دل بہت نرم ہے، بہت رحم ہے، بہت رحم اور بہت حیا ہے، بہت حیا، بہت ادب. اور آج ایک اور نشانی، یا احمد جو اہل آخرت ہیں ان کی نشانی، وہ میرے عشق میں، میری محبت میں دعا پڑھتے بھی روتے ہیں، ذکر کرتے بھی روتے ہیں، اور نماز میں بھی روتے. ان کی ایک صفت رونا ہے. قرآن نے بھی کہا تفیض من الدمع، اللہ کے جو عاشق ہیں نا, قرآن سنتے ہیں روتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں روتے ہیں, دعا پڑھتے ہیں روتے ہیں, اللہ اکبر, نماز پڑھتے ہیں روتے ہیں. کبھی آپ نماز آیت اللہ بہجت کی ٹی وی پر ہوتی ہے کبھی دیکھ لیا کریں, کتنا گریہ فرماتے تھے نماز میں کہ یہ میرے عاشق ہیں, یہ اہل آخرت ہیں. عزیز و بعض لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ رونا کتنی بڑی نعمت ہے, کتنی بڑی نعمت ہے. اگر کسی کو اللہ نے رونے کی توفیق دی ہے, وہ ہزار شکرے کرے, شکر کے سجدے کرے, تب بھی کم ہے. یہ رونا بہت بہت بڑی نعمت ہے. صلوات پڑھے محمد. حقیقت ہے, حدیث سنیں, حدیث سنیں, پیارے پاک نبی کی حدیث ہے اور حدیث قدسی بھی ہے. کائنات میں محبوب ترین قطرات جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں, وہ کون سے ہیں؟ حدیث ہے, سب سے زیادہ اللہ پاک کن قطرات سے, کن ڈراپ سے محبت کرتا ہے. فرمایا جب مومن عشق خدا میں, دعا میں, نماز میں, قرآن کی تلاوت میں گریہ کرتا ہے اور یہ قطرات گرتے ہیں, یہ خدا کو سب سے زیادہ دنیا میں محبوب ترین قطرات, سب سے زیادہ خدا ان آنسوؤں سے محبت کرتا ہے. اور دوسرا قطرہ, دوسرے قطرات جن سے خدا کو سب سے زیادہ محبت ہے, وہ شہید کے خون کے قطرات ہیں جو مولا حسین کی کٹی ہوئی گردن سے گر رہے تھے. اللہ کی راہ میں جو گردن کٹا دے, وہ خون کے قطرات جب زمین پہ گرتے ہیں, خدا ان سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. اور مومنین جن کے آنکھوں میں آنسو گرتے ہیں, خدا ان قطرات سے بہت محبت کرتا ہے. محبوب ترین قطرات آنسو ہیں اور شہید کے خون کے قطرات. کائنات میں اس سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں خدا کے لیے. یہ دو چیزیں ہیں. اللہ اکبر. بعض لوگوں کو پتہ نہیں کہ رونا کتنی بڑی نعمت. اسی لیے قرآن نے کہا کم ہنسا کرو, ولا یبکون کثیرا, زیادہ رویا کرو. ہنسنا بھی بری چیز نہیں ہے, لیکن کہا وہ کم, رو زیادہ, ہنسو کم, کیونکہ رونا اللہ کو پسند ہے, خصوصاً جو معرفت کے ساتھ. اور پھر ایک دوسری حدیث ہے کہ قیامت کے دن جب انسان آئیں گے, فرشتے حساب کریں گے, آپ کے نماز کا وزن کریں گے, روزوں کا, حج کا, زکوٰۃ کا, خوب سب ہو جائے گا, لیکن ایک منزل آئے گی کہ فرشتے کہیں گے ایک ایسی عبادت ہے ہم اس کا وزن کر ہی نہیں سکتے. پتہ ہے وہ کون سی عبادت ہے؟ وہ یہ آنسو ہیں. آنسو 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 آسانی سے نہیں نکلتے. جب دل پہ چوٹ لگتی ہے تب آنکھ میں آنسو آتے ہیں. اور آپ کیونکہ بچپن سے رونے کے عادی ہیں, آپ کے لیے رونا بہت آسان ہے. مگر جو بیچارے نئے مسلمان ہوتے ہیں نا, وہ چاہتے ہیں ہم بھی یہ ثواب حاصل کریں, مگر کہتے ہیں مولانا کوئی ہمیں نسخہ بتائیے. ہمارے لیے بہت مشکل ہے رونا, بہت مشکل. یہ تو والدین نے آپ پر احسان کیا ہے کہ بچپن سے آپ کو مجالس میں لے آئے ہیں, آپ کو رونا آسان ہے آپ کے لیے. صلوات پڑھی محمد. عزیزو, یہ آنسو بڑی نعمت ہے. فارسی زبان کا شعر ہے, بڑا پیارا, چشم گریان چشم فیض خدا اسم, یعنی رونے والی آنکھ چشمہ ہے اللہ کے فیض کا, اللہ کے فیض کا. یہ آپ کتنا کتنا ثواب لیتے ہیں آپ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں لوگوں تم جو گناہ کرتے ہو جہنم تم بناتے ہو, خدا نہیں بناتا ہے. تمہارے اعمال سے جہنم بنتا ہے. تم کسی کا دل دکھاتے ہو وہاں پہ عذاب بنتا ہے, کسی کو گالی دیتے ہو بچھو بنتا ہے, کسی پہ ظلم زیادتی کرتے ہو سانپ بنتا ہے, گناہ کرتے ہو وہاں آگ بنتی ہے. یہ سب تمہارے اعمال ہیں. اب فرمایا جب تم نے گناہ کیا ایک آگ کا دریا تم نے خود اپنے لیے بنایا ہے, اور پھر فرمائیے جہنم کی آگ کا دریا دنیا کے سات سمندروں کے پانی اسے نہیں بجھا سکتے. آؤ میرے صحابیو, آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ جہنم کے دریا کو کون سے پانی سے بجھا سکتے ہیں. فرمایا وہ آنسوؤں کا پانی ہے. اللہ اکبر, ایک ڈراپ, ایک قطرہ آنسو کا گرے دریا اے جہنم آگ کا دریا بجھ جاتا ہے. یہ اتنی پاور ہے ان آنسو, ہاں کہ معمولی آنسو. آپ سنتے ہیں یہ روایت درست ہے کہ جو آنسو گرتے ہیں پاک لوگوں کے آنکھوں سے حسین مولا کے غم میں, بی بی فاطمہ زہرا اپنے رومال میں جمع کر دی ہیں. اللہ اکبر, حقیقت ہے آنسو کی بڑی قیمت. نہیں نہیں سنیے وصیت زہرا سلام اللہ علیہا. بی بی فاطمہ زہرا وصیت کرتی ہیں, یا علی یا علی یا علی, دے قبر کے لیے سرمایہ ہے یا آنسو, قبر کے لیے ایک قرآن کی تلاوت سرمایہ ہے. عزیزو آج ہم بدبخت ہو رہے ہیں, قرآن کی تلاوت بہت کم ہو رہی ہے. پرانے زمانے میں لوگ بہت پرت ہر مہینے ختم قرآن, آج یہ ٹی وی نے برباد کر دیا ہے. قرآن سے ہم دور ہو گئے ٹی ویوں کی وجہ سے, اور البتہ ٹی وی قرآن پر بھی, قرآن بھی ٹی ویوں پر بھی آ رہا ہے, لیکن خود ہم نہیں پڑھ پا رہے. پھر پہلی وصیت یہ تھی, یا علی مجھے دفن کر کے چلے نہ جانا بلکہ مجھ پہ تلاوت قرآن کرنا. ایک قبر کا سرمایہ قرآن کی تلاوت ہے. اس کے بعد بی بی ایک شیشی نکالتی ہے. بی بی جنت کی سردار ہیں, یہ ہمارے اور آپ کے لیے ہیں. پانی سے بھری ہوئی ایک شیشی ہے, یا علی یہ میرے کفن میں رکھنا. یا زہرا اس شیشی میں کیا پانی ہے؟ فرمایا یا علی میں جب نماز تہجد میں اٹھ کے روتی تھی, جب میں دعا میں روتی تھی, میں ان آنسوؤں کو جمع کرتی تھی, کیونکہ بابا سے سنا ہے کہ قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی, ہر آنکھ روئے گی, مگر وہ آنکھ بچ جاتی ہے جو دنیا میں رونا سیکھ لے. عشق خدا میں رونا, دعا میں رونا, تلاوت قرآن میں رونا, ذکر حسین و اہل بیت میں رونا. اللہ اکبر, وصیت زہرا ہمارے اور آپ کے لیے نجات کے لیے ہے. اگر چاہتے ہو جہنم میں نہ جاؤ, اگر چاہتے ہو کہ قبر میں پریشانی نہ ہو, آنسوؤں کو جمع کرو. عزیز و اولیاء خدا اس آنسوؤں کو ایسے پھینک نہیں دیتے ہم ٹیشو سے پھینک دیتے, نا انہیں پتا ہے. آیت اللہ مرحوشی نجفی مر جاتے, مر جا مجتہد امام خمینی کے ساتھیوں میں سے تھے. یہ وہ عظیم شان عالم ہے جن نے تین مرتبہ امام زمانہ کی زیارت کی ہے, تین مرتبہ. زندگی میں کسی کو نہیں بتایا, مرنے کے بعد یہ معجزے ظاہر ہوئے. اولیاء خدا نہیں چاہتے شہرت, اور یہ ایسے عالم دین ہیں کہ ان کی سبزی کی دکان تھی اس سے خرچہ چلتا تھا. ان کے کتنے مدرسے ان کے کبھی حج پر نہیں گئے, اتنا پیسہ ہی نہیں بچتا تھا کہ حج پہ جا سکے. ولی خدا ہے, سب سے بڑی لائبریری انہوں نے بنائی. آیت اللہ مراشی نجفی وصیت کرتے ہیں, اے میرے بیٹے یہی بی بی فاطمہ زہرا کی سنت ہے, کاش ہم بھی اس کا خیال رکھیں. ہم بھی روتے ہیں آنسو ضائع ہو جاتے ہیں. فرماتے ہیں میرے بیٹے 40 سال جو نماز تہجد میں نے گریہ کیا وہ اس رومال میں جمع کیا ہے. یہ رومال میرے کفن میں رکھ دینا, امام حسین کے غم میں بھی جو رویا ہوں وہ اس رومال میں میں نے آنسو جمع کیے ہیں. یہ قبر کا سرمایہ ہے. اور فرمایا میرے بیٹے وصیت اتنے بڑے مجتہد کی, جب مجھے قبر میں لٹاؤ تو کسی ذاکر کو بلانا کہ وہ امام حسین کے مصائب پڑھے. اللہ اکبر, سبحان اللہ, مصائب امام حسین پڑھے, صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عزیز ہم قادر نہیں ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں, ویلیو کا پتہ نہیں, ہم آنسو ایسے ضائع کر دیتے ہیں. یہ اولیاء خدا رومال میں آنسو بند کرتے ہیں, بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا شیشی میں آنسو بند کرتے ہیں. آنسو سب سے بڑی نعمت ہے, خزانہ ہے. سنیے یہ حدیث, پیارے پاک نبی فرماتے ہیں گناہگار آئے گا جہنم میں جائے گا, کیوں گناہگار ہے, گناہ زیادہ کیے ہیں, زیادہ گناہ ہے, پھینکیں گے فرشتے اسے جہنم میں, اب جل رہا ہے. ایک مرتبہ ایک نورانی نوجوان آ جائے گا, ایک نورانی نوجوان آ کے اسے جہنم سے نکالے گا, اپنا ہاتھ پھیرے گا, اس کے سارے جلتے ہوئے اعضاء کھال سب ٹھیک ہو جائے, بالکل ٹھیک ہو گئے, نارمل, پورا جل رہا تھا جہنم. کون نوجوان ہے؟ ہاں, اب اس حدیث سے بڑھ کر کوئی حدیث نہیں ہے کہ آنسوؤں کی قیمت کیا ہے. سارے اصحاب نے کہا اللہ کے رسول وہ کون نوجوان ہے جو گناہگار کو جہنم سے نکالا اور ہاتھ پیرا تو بالکل بدن ٹھیک ہو گیا. کہا وہ زندگی میں, زندگی میں کسی مجلس میں گیا تھا اور شرمندہ ہو کر اللہ کے حضور میں توبہ کی تھی اور ایک آنسو اس کی آنکھ سے گرا تھا. ایک آنسو, ایک آنسو کتنا قیمتی. زندگی میں ایک آنسو بہایا تھا, اللہ نے اس آنسو کو خوبصورت نوجوان بنا دیا اور اسی نے آج اسے نجات دلا دی. آنسو بڑی نعمت ہے عزیزو. بہت سارے لوگ بیچاروں کو رونا نہیں آتا, رونا سخت ہے بعض لوگوں کے لیے, اس کی وجہ ہے اہل بیت نے اعمال بتائے کہ دل کو نرم کرو تاکہ جیسے کوئی کہے یا حسین تو آنکھ میں آنسو آ جائے. مومن یہی ہے جس کا دل نرم ہو, اگر کوئی کہے یا علی اصغر تو وہ تصویر سامنے آ جائے کہ حسین کے ہاتھوں پہ علی اصغر تڑپ رہے. دل نرم کرنے کے لیے اہل بیت نے بہت بتلایا, بہت بتلایا. پر میں ایک چیز جو دل کو سخت کر دیتی ہے وہ گناہ ہے, گناہ, گناہ, گناہ. گناہگار کا دل سخت ہے, بہت سخت ہے, رحم نہیں. اور دوسرا حرام کی غذا, حرام کی غذا. آج غذائیں اس قدر مکس ہو چکی ہیں, بہت مشکل ہے. عزیزو غذا کا خیال رکھیں, بچوں کو بھی مت کھلائیں حرام, ادھر ادھر کے چاکلیٹ کتنا حرام. الحمدللہ ایپس آ گئے, آپ بھی یہ اپنے موبائل میں ایپس ڈال دیں, حلال ایپس. خدا ان کو رحمت ان پہ نازل کرے, ان کے والدین کی مگر جنہوں نے ایپس بنائے چار پانچ, تاکہ جلدی آپ کو پتہ چلے اس میں حلال ہیں حرام. حرام کھانے سے دل سخت ہو جاتے ہیں, لیکن حلال بھی زیادہ کھانے سے دل سخت ہوتا ہے. پر خوری, بہت پیٹ بھر کے کھائیں گے دل سخت ہو جائے گا, رونا نہیں آئے گا. منع کیا اہل بیت نے کہ پر خوری نہیں کرو, یعنی بہت زیادہ نہیں کھاؤ, یہ دل سخت کر دیتا ہے. اور یہاں تک فرمایا گوشت زیادہ نہ کھاؤ. اب دیکھیں ویسٹ میں لوگ بہت ہر روز گوشت گوشت, فرمایا گوشت حتیٰ کہ ایک دن میں دو مرتبہ گوشت کے لیے بھی منع کیا ہے. اسے دل سخت ہو جاتا ہے, سخت ہو جاتا ہے عزیزو. یہ پوری روایتیں ہیں کہ دل کو نرم کرو تاکہ دعا میں مزہ آئے. تمہیں گریا ہے, گریا آنسو خزانہ ہے آخرت کا, قبر کا, قبر کی روشنائی ہے عزیزان کریم. بعض لوگ اصلاً ہر وقت گوشت کھاتے ہیں, کولیسٹرول بھی ہو جاتا ہے, ٹرائیگلیسرائڈ بھی, موٹے بھی ہو جاتے ہیں, بیماریاں ہیں گوشت میں زیادہ. گوشت ضرور کھائیں, 40 دن میں ایک مرتبہ کھانا مستحب ہے, لیکن فرمایا زیادہ گوشت نہ کھاؤ. اس سے کیا کہ دل جو ہے نا سخت ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. بہت ساری غذاؤں سے منع فرمایا ہے, لسٹ میں اس وقت نہیں بتا سکتا کہ یہ مت کھائیں. اور فرمایا یہ غذا کھائیں دل نرم ہوتا ہے, جیسے مسور کی دال جو ہے نا یہ مستحب ہے, شب جمعہ کھاؤ. شب جمعہ رونے کی رات ہے, توبہ کی رات ہے, مسور کی دال کھاؤ تو اس سے دل نرم ہو جاتا ہے, تمہیں دعا میں مزہ آئے گا. بہت ساری ایسی غذائیں ہیں جس کی اہل بیت نے تاکید کی دل نرم کرتی ہے, کچھ غذائیں دل سخت کر دیتی ہیں. صلوات پڑھیں محمد. عزیزان گرامی, اور ایک چیز جو ہے بین طلوعین, فرمایا نہ سوئو. اگر چاہتے ہو دل بہت نرم ہو جائے, سورج جب ڈوب رہا ہے اور سورج جب نکل رہا ہے, اس وقت سونے کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے. کتنے اعمال ہیں جو اہل بیت نے بتلائے صرف دل کو نرم کرنے کے لیے, کیونکہ آنسو آپ کا ذخیرہ ہے, آپ کی انویسٹمنٹ ہے, آپ کا سرمایہ ہے. ایک آنسو معرفت کے ساتھ بہے, سچی توبہ کے ساتھ بہے, جہنم سے آپ کو آزاد کرا سکتا. ایک آنسو, ایک آنسو. اسی طرح سے ایک آنسو اگر عشق اور حقیقت اور معرفت کے ساتھ ہو آپ کی قبر کے لیے چراغ بن سکتا ہے. صلوات پڑھی محمد. فرمایا یہ میرے یہ عاشق ہیں اہل آخرت میرے محبوب احمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں ان کی نشانی تجھے بتلا رہا ہوں. یہ روتے ہیں, ہاں قرآن نے بھی کہا تفیض من الدم میں, یہ قرآن کہتا ہے کہ سچے عاشقوں کے عاشق خدا عاشق رسول قرآن سنتے ان کے آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. آئیے اب دوسری نشانی. یا میرے محبوب اہل آخرت میرے عاشقوں کی نشانی, یہ ایک لمحے کے لیے مجھ سے غافل نہیں رہتے. اب یہ بڑی مشکل بات, یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ایک لمحے کے لیے, آنکھ جھپکنے کا لفظ ہے, آنکھ جھپکنے کے وقت کے لیے بھی مجھ سے غافل نہیں رہتے. یہ اہل آخرت ہے, ہمیشہ میری یاد میں رہتے, یہ ممکن کیسے؟ صلوات پڑھی محمد. عزیزان گرامی, اگر ممکن نہ ہوتا تو خدا نہ فرماتا. ہم نے ٹرائی نہیں کی, ہم نے کوشش نہیں کی. یقیناً یہ ممکن ہے کہ اللہ نے کہا کہ جو اہل آخرت ہیں جن کے ساتھ اٹھو جن کے ساتھ بیٹھو جن کے ساتھ دوستی رکھو ان کی نشانی یہ ہے کہ یہ ایک لمحے کے لیے مجھ سے غافل نہیں ہوتے. اللہ اکبر, ہمیشہ خود کو میری دربار میں سمجھتے ہیں. عزیزو یہ ہم نے دو اولیاء خدا کو دیکھا, ایک ہی ویڈیو دیکھی ہے, ایک کو حضوراً ہم نے دیکھا ہے. تو یہ نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیسے ممکن ہے کہ انسان ایک لمحے کے لیے بھی خدا سے غافل نہ ہو. آخر انسان ہے. آیت اللہ بہجت مرحوم جمعے کے دن امام زمانہ جل تعالی فرج و شریف, کہ استقبال میں ان کے گھر میں مجلس ہوتی تھی, ایک ذاکر دوسرا ذاکر آتا تھا, دعائیں ندبہ ہوتی تھی, اور آ صاحب خود مشتہد مرجع تھے, ولی خدا تھے, دروازے پہ بالکل دروازہ جو کھولتا ہے نا انسان وہاں جیسے چوکی دار بیٹھتا ہے نوکر, وہ بیچارے خود وہاں بیٹھتے تھے. اور ہم نے جب ان کو دیکھا اور پھر کتابوں میں پڑھا تو سمجھا, جب بیٹھے ہوتے تھے خاموش تھے ان کا سینہ یوں اوپر جاتا, یوں اوپر یوں. اب اس وقت ہمیں سمجھ میں نہیں آتا, اس وقت ہمیں یہ معرفت نہیں تھی, کوئی علم نہیں تھا, جب بھی خاموش سینہ بالکل اوپر نیچے اوپر. پھر ہم نے ویڈیو دیکھی آیت اللہ کشمیری کی, یہ بھی ولی خدا تھے. آیت اللہ کشمیری اتنے بڑے ان کے کرامات تھے کہ آیت اللہ حکیم بڑے بڑے مجتہدین ان سے استخارہ نکلواتے تھے. ان کا کمال یہ تھا, آپ استخارہ کے لیے بتائیں نہیں کہ کس کام کے لیے جائیں. ہمارے استاد تھے نجفی, مولانا محمد باقر نجفی صاحب, کہہ رہے ہم استخارہ کے لیے گئے, آگا استخارہ نکالیں. نیت ہماری تھی کہ ہم نجف میں حالات خراب ہو گئے یہاں رہیں یا پاکستان چلے جائیں, بتانا نہیں پڑتا تھا, وہ نیت جان لے تھے. کہا بس ہم نے, انہوں نے قرآن کھولا, کہا کہ آپ جائیں یا نہ جائیں زبردستی یہاں سے نکالے جائیں گے. یعنی یہ مشہور تھا, یہ وہ ہستی ہے صاحب کرامت, بہت ساری ان کی کرامات ہیں. آیت اللہ کشمیری کی ان کی قبر مبارک جو ہے, ان کی قبر سے بھی لوگوں کو فیض ملتا ہے حضرت معصومہ قم میں. ان کی ہم نے ویڈیو دیکھی کہ لوگ انٹرویو لے رہے ہیں, جب انٹرویو لیتے ہیں جو بات مستحب ہے وہ بولتے, پھر ان کا سینہ اوپر نیچے ہی اوپر بڑے فورس کے اس طرح سے. اصل میں یہ کیا ہے, یہ ذکر انفسی کرتے ہیں یہ اولیاء خدا, اور تبھی ایک لمحے کے لیے یہ غافل نہیں رہتے. وہ ذکر انفسی کیا ہے, قرآن میں بھی وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ, یہ ذکر انفسی ہے کہ اللہ کا ذکر کر, اپنے نفس میں بھی ذکر کر, تیرا نفس بھی اللہ کا ذکر کرے, تیرا ہر عضو اللہ کا ذکر کرے. یہ ذکر انفسی کیا ہے, ذکر انفسی کی اگر کوئی عادت ڈالے تو واقعا بہت سب سے زیادہ پاورفل ہے. اسی سے کوئی ولی خدا بنتا ہے, اسی سے غفلت مٹتی ہے, اسی سے انرجی ملتی ہے, اسی سے طاقت. یہ ذکر ہے کیا, یہ ہر سانس میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. سانس لینا تو ہماری مجبوری ہے, سانس نہیں لیں گے ہم مر جائیں گے. یہ جب سانس لیتے ہیں نا, کیوں اس طرح سے ان کا سینہ اوپر نیچے ہوتا ہے, جب یہ سانس عام سانس نہیں ہوتی, یہ کھینچ کے سانس لیتے ہیں, یعنی اس طرح سے. اور جب کھینچ کے سانس لیتے ہیں تو لیتے وقت کہتے ہیں لا الہ, خیال سے بھی, وجود سے بھی, سانس سے بھی, اور جب نکالتے ہیں تو کہتے ہیں الا اللہ. جیسے انٹرویو والے نے سوال ختم کیا, انہوں نے جواب دیا, پھر ان کا سینہ اوپر نیچے ہونے لگا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا. یہ سانس ان کا اس طرح سے سینہ اس طرح, جیسے کوئی ورزش کرتا ہے جم میں اور اوپر نیچے ہوتا ہے ان انسان کی سانسیں, یہ اولیاء خدا نے یہ ریاضت کی ہوئی ہوتی ہے. اب بتائیے جو ہر سانس میں کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ تو وہ خدا سے غافل کہاں ہوگا. صلوات پڑھتے محمد. یہ ہیں اولیاء خدا. اب دیکھیں اسی ذکر کی وجہ سے آیت اللہ بہجت, جیسے ہم سامنے دیکھتے ہیں پیچھے بھی دیکھتے تھے, کئی شاگردوں نے اور لوگوں نے گواہی دی کہ آقا پیچھے سے بھی دیکھتے ہیں, ہاں کوئی بھی حرکت کی پیچھے سے بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ کرامتیں تبھی ملتی ہیں جب انسان ایک مرتبہ بھی اللہ سے غافل نہ ہو. البتہ وہ بھی غفلت نہیں ہے جب وہ بات کرتے ہیں. یہ اولیاء خدا سب سے کم بات کرتے تھے آیت اللہ بہجت, سب سے کم, سب سے. استخارہ کا جواب بھی اشارہ سے دیتے تھے, یوں کیا یعنی خراب ہے, یوں کیا یعنی اچھا ہے, یہ درمیانہ. بات نہیں کرتے تھے زیادہ ذکر میں, اور جو بات کرتے تھے وہ امر بالمعروف ہوتا تھا, وہ بھی یاد خدا ہے, وہ مستحب ہوتا تھا, یا حدیث پڑھتے تھے, یا حکم دیتے تھے, یا آیت پڑھتے تھے, یعنی وہ بھی یاد خدا ہے. اور جہاں خاموش ہوئے پھر ان کا سینہ اوپر نیچے ہوتا ہے جیسے کوئی ورزش کرنے والا ورزش کر رہا ہے. یہ ذکر لا الہ الا اللہ ذکر انفسی کرتے تھے, کھینچتے تھے جب سانس لیتے تھے لا الہ, جب نکالتے تھے الا اللہ. صلوات پڑھے محمد. اور یہ عظیم ریاضت ہے, عظیم ریاضت. ہاں اب اس کا پھل کیا ملے گا؟ اگر آپ دن میں کبھی ٹرائی کر کے دیکھیں کہ جو بھی سانس نکلے اس میں کہیں لا الہ الا اللہ, اب رات کو کیا ہوگا؟ اسی حدیث میں خدا فرماتا کیا خدا دے گا آپ کو اس کے نتیجے میں, اگر پورا دن جاگتے ہوئے ہر سانس کے ساتھ کہیں لا الہ الا اللہ, پھر دیکھیں رات کو کیا ہوتا ہے. اب خدا کہتا میرے محبوب احمد, میرے دوستوں کی, اہل آخرت, میرے محبوبوں کی نشانی, ایک لمحے کے لیے مجھ سے غافل نہیں ہوتے تو خدا انہیں کیا دیتا ہے, ملتا کیا ہے؟ یہ میرے عاشق ان کی آنکھیں سوتی ہیں مگر دل نہیں سوتا. تو جو فرمائی آپ نے, یہ دوسری نشانی مل رہی ہے, آنکھیں سوتی ہیں مگر دل نہیں سوتا. یعنی یہ ذکر جو مسلسل کرے گا اس کا یہ فائدہ ہوگا, آنکھ سوئے گی دل نہیں سوئے گا. دل نہیں سوئے گا کیا مقصد؟ عزیزان گرامی, جو اللہ نے خواب خلق کیا ہے, کاش ہم سمجھ لیں کہ خواب صرف تھکن اتارنے کے لیے نہیں ہے. خواب یہ جو سوتے بڑی نعمت ہے. عزیزان گرامی, اگر دن بھر ہم غافل نہ رہے, اللہ کی رضا پہ راضی رہے, تو خواب کس کے لیے ہے؟ خدا خواب میں ہمیں ہر رات ایک درس دینا چاہتا ہے, ایک سبق دینا چاہتا ہے. مگر وہ درس الہی اسے ملے گا جو دن کو ذکر انفسی میں مشغول رہے گا. صلوات پڑھی محمد و آل
محمد.
توجہ فرما, اسی لیے کہتے ہیں کہ اولیاء خدا کی ایک رات, ایک رات جو سوتے ہیں ہماری 60-70 سال زندگی سے بہتر ہے, کیونکہ وہ خواب میں اللہ سے درس لیتے ہیں اور ہم جاگتے ہوئے بھی غافل رہتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد. ان کا سونا, مولا علی کا بھی جملہ ہے نا, ان کا سونا ہم جیسے غافلوں کی پوری زندگی سے افضل ہے, کہ ہر رات ان کی رات نہیں ہوتی, دل نہیں سوتا, دل خدا سے درس لیتا ہے, آنکھ سوتی ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیے اہل آخرت اولیاء خدا کا کیا مقام ہے, کیونکہ ہم نے خود کو بیچ دیا ہے $2000 میں کہ تنخواہ ملنی ہے, ہماری ساری کوشش یہ کہ باس راضی ہو جائے, اللہ راضی ہو یا نہ ہو. صلوات پڑھے محمد و آل
محمد.
ہم نے خود کو بیچ دیا چند سکوں میں, مگر انسان تیری قیمت کیا ہے خود کو پہچان. تیری قیمت یہ ہے کہ ہر رات تجھے خدا درس دے, تیرا سونا بھی عبادت بن جائے. صلوات پڑھ دے محمد. اولیاء خدا, ہاں اولیاء خدا, یہی آیت اللہ بہجت. جب آیت اللہ خامنہ ہی ابھی پریزیڈنٹ تھے, صدر بھی نہیں, رہبر نہیں بنے تھے, ملنے گئے تھے تو ایک دو لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ ہم بھی تھے وہاں, انہوں نے کہا کہ آیت اللہ بہجت نے کہا آ خامنہ ہی کو کہ از ان مقام بالا می رسی, اس مقام سے بھی اللہ تجھے مقام بلند دے گا. تو آیت اللہ خامنہ ہی پریشان ہو گئے, کیونکہ اس وقت آیت اللہ منتظر ہی جانشین تھے امام خمینی کے, اور اس وقت شرط تھی مرجعیت کی کہ مرجع ہی بنے گا ولی فقی. تو نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں, پریزیڈنٹ سے بلند تو مقام ہے ولایت فقی کا, تو میں ولی فقی تو بن نہیں سکتا کیونکہ ولی فقی بھی موجود ہے, اس کا جانشین بھی موجود ہے, اس زمانے میں مجتہد بھی نہیں تھے. تو اس زمانے میں اپنے علم سے بتایا کہ معذب باشید از ان مقام, اس مقام سے بھی اللہ تجھے بلند مقام عطا کرے گا. عزیزان گرامی, یہ اولیاء خدا ہیں. خود آیت اللہ بہجت کے جو شاگرد سید علی قاضی, جب آیت اللہ خوئی سے ملتے ہیں تو پیدا ہونے سے لے کر مرنے والے دن تک پورے ان کے زندگی کے حالات بتاتے ہیں, اور آغا خوئی کہتے ہیں کہ میں خاک پر ہوں, میں زمین پر ہوں, آیت اللہ سید علی قاضی آسمان پر ہے. یہ ولی خدا ہے. انسان اپنے کو پہچانے تو یہ اس کے لیے درجات ہیں. صلوات پڑھی محمد وال. کہ ان کا دل نہیں سوتا, آنکھیں سوتی ہیں, یقیناً ذکر انفسی کا یہ ثمر ہے. عزیزان گرامی, یہ ہر ایک کے لیے ہے, یہ نہیں کہ یہ انبیاء کے لیے, اولیاء کے لیے, ہماری طرح انسان تھے, مگر انہوں نے ریاضتیں کر کے یہ بلند مقام حاصل کیا. صلوات پڑھے محمد وال. آئیے چوتھی نشانی, اہل آخرت کی چوتھی نشانی کیا؟ میرے محبوب, اہل آخرت وہ ہے جس کی دعا میں کبھی رد نہیں کرتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہاں عزیزو, یہ مقام ہے. انسان خود کو بیچ دیتا ہے, ہاں, کبھی لذت کے سامنے, کبھی شہوت کے سامنے, کبھی حکومت وزارت, کچھ بھی یہ چیزیں نہیں, فانی ہیں. پیسہ بھی یہی رہ جائے گا, حکومتیں بھی یہی رہ جائیں گی. مقام یہ ہے کہ انسان اللہ سے دعا کرے, دعا مستجاب ہو جائے. آئیے اب سنیے, مدینے میں بارش نہیں ہو رہی, مدینے والے 3 دن روزے رکھے, میدان میں جمع ہوئے, عمل ہے نا بارش کے لیے, پھر بھی بارش نہیں ہوئی. سب آئے امام زین العابدین کے پاس, مولا ہم تو دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئے ہیں, ہماری دعا قبول نہیں ہوتی, یہی فرزند حسین, فرزند علی و زہرا, آپ دعا مانگے. مجمع لگا ہوا ہے. اب مولا پہلے پوچھتے ہیں, کیا تم خدا سے محبت نہیں کرتے ہو؟ تمہاری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ انسان جب عاشق مال ہو جائے, عاشق گناہ ہو جائے, عاشق لذت حقیر و پست ہو جائے, تو یہ گناہ دعا کو رد کر دیتے. عزیزو, ایک گناہ جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی, وہ کسی کے ناموس کو حرام کی نظر سے دیکھنا ہے. توجہ فرمائیں, یہ بے غیرتی کا کام ہے. کسی کے بہن ماں کو حرام کی نظر سے دیکھیں گے, دعا قبول نہیں ہوگی. توجہ فرمائیں آپ, خدا سب سے زیادہ غیرت مند ہے. یہ بے غیرتی کا کام ہے. بے غیرت کی دعا قبول نہیں ہوتی. عزیزو, غیرت یہ نہیں ہے کہ یک طرفہ ہو کہ میری بہن کو کوئی نہ دیکھے, میری ماں کو کوئی نہ دیکھے, میں اس کی آنکھیں نکال دوں, میں سب کی بہنوں ماؤں کو دیکھتا رہوں. نہیں, غیرت یک طرفہ نہیں ہے. غیرت دو طرفہ ہے, کہ میں بھی کسی کی بہن ماں کو لذت اور حرام کی نگاہ سے نہ دیکھوں. یہ گناہ آج کل عام ہے, فلموں کی وجہ سے, ڈراموں کی وجہ سے. عزیزو, لذت سے دیکھنا حرام ہے. امام نے کہا, تمہاری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء. یہ وہ گناہ ہے جن سے دعائیں قبول نہیں ہوتی. سب خاموش. اب دیکھیے امام زین العابدین, میرے قیدی امام, میرے بیمار امام, میرے مظلوم امام, دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے, کہتے اے میرے اللہ تجھے قسم ہے اس محبت کی جو تیری مجھ سے ہے. اس سے زیادہ نہیں کہا, او میرے اللہ تجھے قسم ہے. ان سے کیا کہا, کہ تمہاری اللہ سے محبت نہیں, کہ اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کرتا. اور خدا سے کیا کہا, اے میرے اللہ تجھے قسم ہے اس محبت کی جو تیری اس بیمار سے ہے. بس جملہ ختم ہوا تھا, بادل آ گئے, بارش برسنے لگی. عزیزو یہ ہے ولی خدا, میں ان کی دعا رد نہیں کرتا, میں ان کی دعا مستجاب کرتا ہوں. عزیزان گرامی, واقعاً یہ انسان کی بدبختی ہے کہ انسان کی دعا بھی قبول نہ ہو. صلوات پڑھے محمد. اب ایک اور نشانی, میرے محبوب نبی. اہل آخرت کون ہے؟ جو میرے عاشق ہیں ان کے ساتھ دوستی رکھو. میرے محبوب یعنی اہل آخرت, ان کی دعاؤں عبادتوں اور ذکر کی وجہ سے میرے فرشتے ان پہ عاشق ہیں. اللہ اکبر, اہل آخرت وہ ہیں جن پہ فرشتے عاشق ہیں. حضرت ابو ذر کے لیے کہتے تھے, پیغمبر فرماتے تھے کہ آسمان والے, اب جبریل آئے اور جبریل نے خبر دی کہ آسمان رہنے والے فرشتے عاشق ہیں آپ کے ابو ذر کی. ایک یہ دعا پڑھتے ہیں, جب دعا پڑھتے ہیں نور نکلتا ہے, اس سے فیض ملتا ہے. اہل آسمان عاشق ہیں صحابی پیغمبر ابو ذر غفاری کے. عزیز یہ اہل آخرت کہ فرشتے عاشق. اور کیا فرمایا, اور کیا نشان فرمایا, اہل آخرت کو میں نشانی ہے, فرشتوں کی آواز سناتا ہوں. اللہ اکبر, اہل آخرت کو میں فرشتوں کی آواز سناتا ہوں. عزیزان گرامی, جس طرح سے قرآن میں ہے, یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, ہر کائنات کی شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے. یقین جانی جب فرشتوں کی تسبیح کی آواز یہ اہل آخرت سنتے ہیں, اس میں جو لذت ہے, اس میں جو مزہ ہے, وہ دنیا کے کسی میوزک میں مزہ نہیں ہے. اہل آخرت کی آواز, ان کی تسبیح کی آواز میں ان بندوں کو سناتا ہوں جو میرے عاشق ہیں. صلوات پڑھی محمد. بارہ دیگر صلوات. اور دیکھیے یہ ممکن ہے اگر دل پاک ہو, آپ بھی فرشتے کو دیکھ سکتے ہیں. یہ مقام ہے یقین. ایک عمل بتاتا ہوں, اگر حجاب نہیں ہے, اگر پردے نہیں ہیں ہمارے اور خدا کے درمیان, تو ہر انسان فرشتے کو دیکھ سکتا ہے, کوئی ناممکن نہیں ہے. وہ جب فرشتے کو دیکھ لیں گے تو یقین ہو جائے گا نا, شیطان نہیں بھٹکائے گا. وہ کیا ذکر ہے, اللہ کا نام ہے نا, قل ہو اللہ احد, الاحد الاحد الاحد. یہ ذکر کرنا ہے ہزار مرتبہ, مگر تنہائی میں کرنا ہے. اور ذکر وہ کرے جس کے دل میں خدا کے سوا خوف کسی کا نہ ہو, یعنی کہ فرشتہ دیکھ کر ہی بے ہوش ہو جائے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. تو فرمائے, کسی نے کہا کہ مولا مجھے یہ منظر دکھائیں آخرت کا. مولا نے کہا نہیں, تیرے اندر طاقت نہیں ہے, نہیں دیکھ سکو گے, نہیں دیکھ سکو گے. اس نے ضد کیا اور جب دیکھا تو یہی ہوا کہ آخرت کا ایک چھوٹا سا عذاب دکھایا تو دیکھا سر کے داڑھی کے بال سفید ہو گئے, بوڑھا ہو گیا, نہیں دیکھ سکا. تو طاقت بھی ہو, اتنی دل میں طاقت ہو, ایمان میں طاقت ہو, تو عزیزان گرامی جو اوپر کے سارے شرائط پورے ہوں تبھی انسان فرشتے کو دیکھ سکتا ہے, فرشتے کی آواز سن سکتا ہے, کوئی امپاسیبل نہیں ہے. مگر کیونکہ ہماری پوری توجہ دنیا کی طرف ہے, دیکھیے اللہ کی نعمت مسلسل 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 پڑ رہی ہے, اللہ کے اسماء کی تجلیاں مسلسل ہیں مسلسل ہیں, مگر ہم کیوں محروم ہیں؟ اس کی وجہ یہ دیکھیے گلاس ہے نا, گلاس اگر بارش برس رہی ہے اس کا منہ آسمان کی طرف ہوگا تو یہ بھر جائے گا اللہ کی رحمت سے, اگر اس کو آپ پلٹا دیں الٹا کر دیں اس کا منہ خاک کی طرف کر دیں تو ایک قطرہ بھی اس کے اندر نہیں جائے گا, چاہے ایک مہینے تک یہ آسمان کے نیچے رہے اور ایک مہینے سے بارش ہوتی رہے. اصل یہ کہ ہمارے دل کا منہ جو ہے وہ ڈالر کی طرف کھلا ہوا ہے, آخرت کی طرف بند ہے. سلامات پڑی محمد علیہ. ہم ادھر کے لیے کوشش ہی نہیں کرتے ہیں. اگر کوئی ہمیں بتا دے کہ اس تجارت میں 1,00,000 کا فائدہ ہے تو ہم دوڑتے ہوئے آئیں گے, مولانا جلدی بتاؤ. لیکن آخرت کے نسخوں پر ہم عمل ہی نہیں کرتے, ہماری توجہ نہیں ہے اس کی طرف. عزیزان گرامی, ورنہ اللہ کے فیض میں کمی نہیں ہے, مسلسل اللہ کی رحمت. صلوات پڑی محمد. اب آپ نے دیکھا اس حدیث سے کتنا ہمیں علم ملا, کتنا نور ملا, اور اگر عمل کریں تو یقین جانیے ہم زمین سے آسمان تک پہنچ سکتے ہیں. یہ وہ حدیث ہے جس سے لوگ اولیاء خدا بنے. لہذا آج ضرورت ہے عزیز و تبلیغ کی ضرورت ہے, تبلیغ کریں تبلیغ کریں. جو علم آپ حاصل کرتے ہیں دوسرے کو دیں, یہی تو ہے. آج امام زمانہ کا ظہور یعنی کیا؟ امام زمانہ کے ظہور میں دیر کیوں ہو رہی ہے؟ ہم اور آپ تیار نہیں ہیں. امام تو رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں. آج دنیا کو ہدایت کی ضرورت ہے. کتنا ظلم بڑھ گیا ہے, کتنا ٹیررزم بڑھ گیا ہے, کتنے مومنین بیچارے شہید ہو رہے ہیں. عزیزان گرامی, وجہ یہ کہ ہم تبلیغ نہیں کر رہے. تبلیغ کریں تبلیغ کریں, اہل بیت کے علوم کو عام کریں. جو علم اہل بیت کے پاس ہے کسی مذہب کے پاس نہیں. چیلنج کر سکتے ہیں آپ, چیلنج چیلنج ہر مذہب سے کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں جتنی دعائیں اہل بیت کی ہیں کسی مذہب کے پاس ہیں؟ یہ زندہ معجزات ہیں. صحیفہ سجادیہ امام زین العابدین کی دعائیں, صرف یہی صحیفہ سجادیہ پورے دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ان کو چیلنج کر سکتے ہیں, عیسائی ہوں یہودی ہوں سکھ ہوں مراٹھی ہوں. میں ایسی کتاب کو ہمیں دکھا دو اور کیا دعا ہے, نور ہے نور نور, ہاں کسی کے پاس نہیں ہے. اسی طرح صحیفہ علویہ ہر امام کا صحیفہ ہے, کسی کے پاس ہے؟ آپ اس کے ذریعے سے تبلیغ کر سکتے ہیں. معجزے ہیں, زندہ معجزے. میں نے بیان بھی کیا تھا کہ بارش نہیں ہو رہی تھی, ایک امام کی دعا سے یوگنڈا میں بارش ہو گئی اور کتنے لوگ مسلمان ہو گئے اس معجزے کو دیکھ کر. اور اہل بیت کی میڈیسن طب معصومین سے آپ معجزات کر سکتے ہیں. آج آپ کو پتا ہے کینسر میں ہر دن 20,000 لوگ مارے جا رہے ہیں. کتنا اچھا موقع ہے آپ کو تبلیغ کا, لوگوں کی مدد بھی ہوگی, غریبوں کی مدد بھی ہوگی. ایک کینسر کا مریض جو امریکہ میں مرتا ہے 2-3 سال میں مری جاتا ہے, $70,000 خرچ کرتا ہے بیچارہ, پھر 3 سال میں مر جاتا ہے. اس کا علاج طب معصومین میں موجود ہے. تو کتنے لوگ آپ شیعہ بنا سکتے ہیں, مسلمان بنا سکتے ہیں؟ یقیناً بنا سکتے ہیں. عزیزان گرامی, ہم لوگ تبلیغ نہیں کر رہے ہیں, مشکل یہ ہے. تبلیغ اگر ہم کریں کتنے لوگوں کو آپ مسلمان بنا, طب معصومین کے ذریعے سے ثابت ہوا ہے کتنے یونیورسٹیوں میں بھی کہ اہل بیت نے جو ہزاروں سال پہلے کینسر کا علاج دیا, کینسر کے مریض ٹھیک ہو گئے. شوگر کا دنیا میں علاج نہیں, اس سے الحمدللہ ڈائبٹیز کے لوگ ٹھیک ہو گئے. الزائمر مریض, برین ہیمریج کا ایک مریض تھا, آیت اللہ نورانی نے بہت ریسرچ کی, 9 والیوم میں 400-400 صفحے کی کتاب لکھی ہے طب معصومین پہ, 9 والیوم پہ. تقریباً 10 سال ریسرچ ہوئی ہے جس میں 30-30 لوگوں نے کام کیا ہے. 9 والیوم انسائیکلوپیڈیا ہے پوری طب معصومین پر. ایک مریض تھا جس کا دنیا میں علاج ہی نہیں تھا, اور بالکل سمپل معصومین کے علاج سے جناب اس کا دماغ برین ہیمریج کچھ تھا وہ ٹھیک ہو گیا. سارے ڈاکٹر تہران سے دوڑتے ہوئے کہ مولانا نے کیسے ٹھیک کر دیا, اس کا دنیا میں علاج ہی نہیں ہے, طب معصومین میں اتنی طاقت ہے. اس سے آپ تبلیغ کر سکتے ہیں. آپ دیکھیے یہ جو میڈیسن اس وقت ایلوپیتھی ہے, اس کی تاریخ آپ ذرا دیکھ لیں. میرے پاس تو وقت نہیں ہے, ایک میں ایڈریس دے دیتا ہوں, یوٹیوب میں آپ جا کے لکھیں کینسر, اور کینسر کے بعد دیکھیے اس کا ہے کہ کیور, کیور کینسر کیور, اس کی پوری ایک ڈاکیومنٹری ہے زبردست, اس سے آپ کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی. और आपको बहुत नॉलेज मिलेगा, बहुत नॉलेज मिलेगा, और आप कितनी बीमारियों से खुद को बचा भी सकते हैं। यह जबरदस्त डॉक्यूमेंट्री है कैंसर के बारे में। इन्होंने बताया कि आज से 30-40 साल पहले आप देख लें तो मुश्किल से 20-30 आदमी में एक को कैंसर होता था, इस वक्त 3 में से एक आदमी को कैंसर है। क्यों है? 20,000 लोग, सबसे ज्यादा लोग मर रहे हैं कैंसर, 20,000 लोग एवरी डे मर रहे हैं, 8 मिलियन लोग मर रहे हैं साल में कैंसर में, और 5 मिलियन ज्यादा, सबसे ज्यादा अमेरिका में। इसकी वजह क्या है? जबरदस्त ये डॉक्यूमेंट्री है, आप जरूर देखें। इसमें बताया गया कि ये क्या किया है चंद लोगों ने, सरमायेदारों ने मिलके, और मीडिया ने और सरमायेदारों ने और हुकूमत ने मिलकर पूरी दुनिया को कैसे बेवकूफ बनाया। पहले क्या कि एलोपैथी के साथ हर्बल मेडिसिन भी होती थी, सब मेडिसिन होती थी, लेकिन ये 60-70 साल पहले एक सरमायेदार जो ड्रग की फैक्ट्रियां बनाना चाहते थे कि पूरी दुनिया पे हम कब्जा करें, हमारी ड्रग्स बिके, तो उन्होंने क्या किया कि पैसा दिया मेडिकल कॉलेजेस को, खरीदा कि आप सिर्फ एलोपैथी हमारा इल्म पढ़ाएं, हर्बल मेडिसिन ममनू, और दवाई जो हमारी फैक्ट्रियां बनाएंगी वही आप डॉक्टरों को बनाएं, वही बताएं। और इधर क्या किया गवर्नमेंट में, बंद बता दिया कि दूसरा कोई हमारे कॉलेजों के अलावा कोई डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन दे ही नहीं सकता, उसको जेल में डाल दो, उधर से ये बंद किया। और नुस्खा जो हम बनाएंगे उसका नाम जो जेनेटिक नाम होगा, मसलन अगर हम बता देते हैं कि भाई ये बीमारी के इलाज सौंफ से है मसलन, तो सौंफ बाजार में जाके एक डॉलर का ढेर सार ले आएंगे, हमसे कोई टेबलेट्स नहीं लेगा। तो हम खयानत इन्होंने ये की कि जेनेरिक नेम बताएं, वही सौंफ का पानी होगा, उसकी टेबलेट्स बना के $1 वाली चीज ही $10 में बेचेंगे, नाम हम चेंज करें। देखिए कितना प्लान, पूरी दुनिया को कैसे बेवकूफ बनाया गया। इस वक्त सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज जो है यही ड्रग आपके जो है, ये फार्मास्यूटिकल, ये दवाइयां हैं, और पूरी दुनिया पे उन्होंने कब्जा कर लिया 60-70 साल में। और वो जो बेचारी हिकमत थी वो सही थी, क्योंकि इनका जो सिलसिला है थ्योरी पर है, और कोई बीमारी है उसको टॉक्सिक के जरिए से, जहर के जरिए से खत्म करो। हर्बल मेडिसिन नेचुरल है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब साबित हुआ कि ये कैंसर क्यों हुआ, इन्हीं दवाओं से जो आप खा रहे हैं। दो भाई हैं, एक इंग्लैंड में एक इंडिया में, उसने कभी भी बीमार हुए तो हर्बल मेडिसिन की है, वो 10 साल पढ़ा भी है, सेहतमंद है, और ये 10 ऑपरेशन करा चुका है जो इंग्लैंड में, तो जो फरमाई, और पहले मर भी गया। यानी हर्बल मेडिसिन नेचुरल है, कि नेचुरल तरीके से, और हर्बल मेडिसिन वही एलोपैथ की मेडिसिन नेचुरल है। इन्होंने कहा कि पब्लिक को पता नहीं चले, उनको बेवकूफ बनाए, $1 की चीज $100 में दे, नाम बदला, उसका निकाला अतर निकाला, उसका एक्सेंट निकाला, और लोगों को बेचने लगे। इसी वजह से ये बीमारियां बढ़ती जा रही हैं एलोपैथी के जरिए से। अल्हम्दुलिल्लाह अभी अमेरिका में भी फाइट हुई है, हर्बल मेडिसिन वाले जीत गए हैं, क्यों साबित हो गया कि कैंसर का सबब ही ये दवाएं। इस वक्त एलोपैथ की मेडिसिन के लिए बेस्ट टाइम है, बेस्ट टाइम है कि आप मुबल्लिग बन जाएं और इससे मोजज़ात दिखा सकते हैं अज़ीज़ाने गिरामी। और हमारी यूनिवर्सिटी जो अभी हम लोगों ने कायम की है हॉलैंड में, उसका मकसद भी है कि एलोपैथ की मेडिसिन को आम किया जाए। तो जितने इमाम बरगा अगर आप जानते हैं वहाँ एक यूनिट बना लें हर्बल मेडिसिन का, ताकि वहाँ से रिपोर्ट आती जाएगी, डायबिटीज़ का मरीज़ है उसको दी जाएगी वो दवाई, वो ठीक हो जाएगा, अस्पताल अप्रूव करेगा, तो पूरी दुनिया में हम चाह रहे हैं इसके यूनिट्स हों। और इसमें बहुत बड़ा सवाब है, बहुत बड़ी तबलीग है, गरीबों की खिदमत है। और अब तो ये हुआ है एलोपैथी में, ये इन्होंने किया है कि नहीं, मरीज़ को ठीक नहीं होने दो, अगर कोलेस्ट्रॉल की टेबलेट्स खानी है तो सारी उम्र खाएं। अब तो और बदबख्ती बढ़ती जा रही है कि सारी उम्र ये हमारा मोहताज रहे, अगर डायबिटीज है तो उसका इलाज नहीं करो, ये सारी उम्र हमारा ग्राहक रहे। ये कितनी बड़ी खयानत है कि दूसरी मेडिसिन को इन्होंने पाबंदी लगा दी। हाँ जी, और जाहिर है कि डॉक्टरों को तो फायदा है, फैक्ट्री वालों का फायदा है, फार्मेसी वालों का फायदा है, आवाम का तो नुकसान है। और एक मरीज को $70,000 $70 बिलियन ये प्रॉफिट ले रहे हैं कैंसर के मरीजों से अमेरिका में, $70 बिलियन की इंडस्ट्री फायदा कर रही है एक छोटी दवा $5,000 से। लिहाजा एलोपैथ की मेडिसिन के लिए बेस्ट टाइम है। जहां जहां आपके ताल्लुकात हैं आप मेरा ईमेल भी मुझे कर सकते हैं, जो लोग भी इसमें आए, हम चाह रहे हैं एलोपैथ की मेडिसिन को पूरी दुनिया में फैला दें। اور لوگوں کو فائدہ دیں. یہ خدمت مخلوق خدا ہے. جیسے آج پوری دنیا میں امام حسین کے نام سے ایک پانی کی بوٹل دے رہے ہیں نا, تو پتہ ہو از حسین, اسے پتا چلے کہ امام حسین کون ہے. اسی طرح سے اگر ایک کینسر کے مریض کو آپ ٹھیک کر دیں تو وہ تو عاشق حسین ہو جائے گا, عاشق امام زمانہ ہو جائے گا. سلوات پڑھی محمد. لہٰذا کوشش کریں کہ جتنے زیادہ دنیا میں اس کے سینٹر ہو, ہر امام برگاہ میں ایک سینٹر ہو طب معصومین کا, اور اس میں کنیکٹڈ ہو, بلکہ چھوٹے چھوٹے کورسز بھی کرائیں گے, اور اس کو پوری دنیا میں طب معصومین کو عام کریں, تبھی جو توجہ فرمائی اس میں بہت فائدہ اسلام کا. صلوات پڑھے محمد والے. ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں جو لوگ بھی اس میں انٹرسٹڈ ہیں کہ یونٹ کھولیں اپنے اپنے امام بارگاہ میں, جہاں اپنے اپنے شہروں میں طب معصومین کا انہیں ڈگری بھی ملے گی, کورسز بھی کرائے جائیں گے آن لائن. تو jankazmi@gmail یا سائٹ ہے ہماری جو یونیورسٹی کی aliayunivesity.com, وہاں پر بھی. تو انشاءاللہ مقصد یہ ہے کہ امام کے ظہور سے پہلے پوری دنیا کو پتہ چلے کہ اہل بیت کون ہے, ہو از حسین, ہو از امام زمانہ, ہو از امام جعفر صادق. دنیا آج پیاسی ہے, دنیا چاہ رہی ہے ہدایت, چاہ رہی ہے نجات, چاہ رہی ہے اسپریچولیٹی, پاور چاہ رہی ہے, سکون چاہ رہی ہے. وہ سکون خدا کے ذکر میں ہے, سکون ہے تو اہل بیت کے راستے میں. آئیے خدا کی بارگاہ میں چلیں کہ خدا ہم سب کو توفیق دے.
اللہم صل علی محمد وآل محمد وأجل فرجهم.
مل کے سلو.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. اللهم صل على سب مل کے 10 مرتبہ یا اللہ 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 یا اللہ. او جب ہے جب زینب کی نظر,
دلوں کو کربلا لے جائیے امام حسین کی لاش پامال ہے اور بہن آئی ہوئی.
جب زینب کی نظر حسین کی پامال لاش پہ پڑی, خزادار دعا کریں کوئی بہن بھائی کی پامال لاش نہ دیکھ. او جب زینب کی نظر حسین کی پامال پہ بڑی, زینب نے آسمان کی طرف نگاہیں بلند کی, بی زینب نے فریاد کیا کیا فرمایا او میرے اللہ یا یا میرا حسین ایسا تو نہ تھا او میرے اللہ میرا حسین ایسا تو نہ تھا او میرے اللہ یا یا میرا حسین ایسا تو نہ تھا حسین نبی کا نواسا تھا زہرا کا لال تھا حسین کا بدن اس قابل تو نہ تھا کہ اس کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے جائیں جیسے زینب نے فریاد کی ویسے سب مل کے فریاد کریں یا اللہ بلند آواز سے سب مل کے یا اللہ کربلا کو یاد کر کے یا اللہ تصور کریں کربلا میں ہیں سب مل کے یا اللہ یا اللہ یا مجیب دعوت مضطرین اے مضطروں پریشان کی دعا قبول کرنے والے میرے اللہ اے مضطر و پریشان کی دعا قبول کرنے والے میرے اللہ عزاداروں سنیں گے کربلا میں سب سے زیادہ مضطر و پریشان کون تھی اور جس بہل کے پاس کفل نہ ہو وہ اللہ اکبر جس بہل کے پاس کفل نہ ہو اور بھائی کی لاش پامال ہو اس زینب سے بڑھ کر پریشان کون ہوگا او میرے اللہ او میرے اللہ تجھے زینب کی پریشانیوں کا واسطہ اگر اس مجلس میں کوئی پریشان ہے اگر کوئی بیمار ہے اگر کوئی حاجت مند او میرے اللہ بی بی زینب کے صدقے میں اس کی پریشانی دور کر دے اللہ اکبر سب مل کے کہیں یا غیاث المستغیثین کیا ترجمہ اے فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے میرے اللہ آج مجلس حسین سے ہم سب گنہگاروں کی فریادیں سن حسین ایک رات کے مہمان رہ گئے میرے اللہ ہم سب کو حسین کے صدقے میں پاک کر دے میرے اللہ सब मिल के यासल मुस्तगीसे यासल मुस्तगीसे زین سب مل کے بلند آواز یا غیاث المستغیثین یا غیاث او فریاد سننے والے میرے اللہ سن لے آج ہم سب کی فریادیں او میرے اللہ تجھے واسطہ اس لحظے کا جب مولا حسین نے فضا سے کہا اما فضا یا کسی کو پتا نہ چلے ایک صندوق اس میں ایک پیراہن پڑا ہے وہ پیراہن اما زہرا سیتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی فرماتی ہوگی میرے مظلوم حسین او میرے پیاسے حسین او میرے غریب الوطن حسین اما فضا خیال سے جانا کسی کی نظر نہ پڑے آئے میں قربان جاؤں مولا حسین کی غربت میں فضا آہستہ آہستہ کہیں پیٹی کھول دیا وہ پرانا لباس وہ زہرا کا سیا ہوا کرتا نکال دیا جیسے کرتا نکالا ہے بی بی زینب کی نظر پڑ گئی او فضا تجھے میری ماں زہرا کی قسم او نہ چھپا مجھ سے نہ چھپا تو کیا لے جا رہی ہے ایک مرتبہ فضا نے حسین کا کرتا دکھایا کرتے پہ نظر پڑنی تھی او بی بی زینب کی چیخ بلند ہوئے ہائے بی بی کیوں رو رہی ہے زینب کی آواز آئی حسین نے کرتا نہیں مانگا بلکہ اپنا کفن مانگا ہے یہ میرے بھائی کا کفن آئے حسین غریب حسین اما زہرا نے وصیت کی تھی بیٹا زینب جب حسین یہ کرتا مانگے سمجھنا تھوڑی دیر کا مہمان بس یہ سننا تھا بی بی زینب نے مدینے کی طرف منہ کیا ہوگا اما زہرا علی اکبر مارے گئے عباس مارے گئے قاسم مارے گئے اب حسین بھی ہمیں تنہا چھوڑ کے جا آئے اس قدر بی بی زینب روئی کہ غش کھا گئی بی زینب بے ہوش ہو گئی، فضا دوڑتی ہوئی آئی، مانا غضب ہو گیا، خیمے میں آئیے آپ کی بہن زینب بے ہوش ہو گئی۔ مولا آ گئے، زینب کا سر گود میں لیا، چاروں طرف دیکھنے لگے، آئے کہیں پانی مل جائے، پانی تو نہ تھا، شاید حسین کے آنسو گرے۔ زینب نے آنکھ کھولی، جیسے حسین کو دیکھا گردن میں باہیں ڈال دی حسین، آپ ہی ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، آئے حسین۔
اللہ اکبر۔ حسین بھیا میں سمجھ گئی، اب آپ تھوڑی دیر کے مہمان، مجھے اماں کی وصیت پہ عمل کرنے دو۔ حسین ذرا گردن جھکاؤ، اماں نے وصیت کی تھی زینب، جب حسین جانے لگے میری طرف سے حسین کی گردن پہ بوسے دینا، اسی گردن پہ خنجر جلے گا۔ مولا حسین نے فرمایا، بہن زینب مجھے بھی بابا کی وصیت پہ عمل کرنے دو۔ ایک مرتبہ مولا حسین ہاتھ چومنے لگے، پھر سر کے بوسے دینے لگے، بہن زینب میرے بعد ان ہاتھوں میں رسیاں ڈالیں گے، میرے بعد اس سر سے چادر اتاریں گے۔ حسین وصیت کر لے، آئے بہن زینب سب کا سہارا تم ہو، علی اصغر کی ماں کا سہارا تم ہو، علی اکبر کا، علی اکبر کی ماں کا سہارا تم ہو۔ اللہ اکبر۔ اس قدر اس وصیت پہ زینب نے عمل کیا، پھر زینب بے ہوش نہیں ہوئی، خیموں میں آگ لگ گئی، شام غریبہ آ گئی، زینب بے ہوش نہیں ہوئی۔ زینب اگر روتی بھی ہے تو چھپ چھپ کے روتی، اگر زینب روئے رباب کو سہارا کون دے گا، اگر زینب روئے سکینہ کا دلاسا کون دے گا۔ آئے جس قیامت کی رات زینب نے بچوں کی لاشیں اٹھانے میں گزاری، آئے لاشیں اٹھائی مگر زینب بے ہوش نہیں ہوئی۔ گیارہ محرم، گیارہ محرم زینب مقتل میں آئی، خود کو اونٹ سے گرایا مگر بے ہوش نہیں ہوئی۔ اگر زینب بے ہوش ہوتی سجاد کا سہارا کون بنے گا، کوفے کی بازار میں آئی، پتھروں کی بارشوں سے گزری، زینب بے ہوش نہیں ہوئی۔
کوفے کا دربار آیا، زینب بے ہوش نہیں ہوئی، شام کا بازار آیا، سجاد کی حالت نازک ہوئی، زینب بے ہوش نہیں ہوئی، باقر کا گلا گھٹنے لگا، زینب بے ہوش نہیں ہوئی، سکینہ اونٹ سے گری، او زینب بے ہوش نہیں ہوئی، شرابی کا دربار آیا، نو نو گھنٹے زینب کھڑی رہی، زینب بے ہوش نہیں ہوئی، زندان شام آیا، آئی سکینہ کی لاش کو غسل دیا، زینب بے ہوش نہیں ہوئی، سکینہ کی لاش اٹھائی، زینب بے ہوش نہیں ہوئی، شام سے آزاد ہوئی، واپس کربلا آئی، او زینب بے ہوش نہیں ہوئی، کیونکہ رباب بے ہوش ہو رہی تھی، رباب کا سہارا بنی، کس قدر جگر ہے علی کی بیٹی کا، لیکن جب مدینے آئی، او نانا کے روزے پہ، نانا کی قبر پہ نظر پر، نانا نانا زینب آ گئی، نانا زینب آ گئی، نانا کہیں گے زینب دور سے آئی ہو، میرے لیے کیا لائی ہو، نانا حسین کا امامہ دوں یا علی اصغر کا گردہ، ایک مرتبہ زینب قبر نبی پہ بے ہوش ہو گیا، زینب قبر نبی پہ بے ہوش ہو گئی، نانا نامحرموں کا مجمع ہے، نانا رات کو آؤں گی، بازو کے زخم دکھاؤں گی، بہت سمے حسین یا حسین